أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جملة امتحانات، انسان کی طبیعت کا امتحان اس امر میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت سے چھٹکارا کس طرح پاتا ہے، چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، علم کی طلب اسے ہے یا نہیں. انسان خدا نخواستہ اگر جہل مرکب کا شکار ہو جائے تو اس سے بڑا مرض نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب انسان کے لیے نہیں کہ انسان اس بات سے بھی بے خبر ہو جائے کہ وہ بے خبر ہے. یہ بڑی مصیبت ہے، بڑا المیہ ہے کہ انسان کو اپنی بے خبری کا بھی علم نہ ہو، اپنی لا علمی کا علم نہ ہو، بے خبری کی خبر نہ ہو. اس لیے کہ جب انسان کو علم ہوگا کہ وہ لا علم ہے تبھی علم حاصل کر سکے گا. بعض حضرات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں زندگی کے تجربے بھی انہیں کچھ سکھا نہیں پاتے. یہ بڑی المناک بات ہوتی ہے. عمر بڑھتی چلی جاتی ہے مگر وہ یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. بے حد تکلیف دہ بات ہوتی ہے. سچا علمی ذوق، سچا تعلیمی اور ثقافتی مذاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسے یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں. جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ہمیں نہیں معلوم. لیکن اگر انسان آخر تک یہ سمجھتا رہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، گفتگو شروع کیجئے تو جواب ملتا ہے جی ہمیں معلوم ہے. اس طرح چہرے کا تاثر اور آنکھوں کا تاثر اور لہجے کا تاثر ہوتا ہے جیسے انہیں سب معلوم ہے. کوئی اس دنیا میں نہیں ہے جسے سب کچھ معلوم ہو سوائے اس کے جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دے کر بھیجا ہے، اور وہ ذاتیں بھی ہیں، وہ ذوات مقدسہ بھی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ انسان کامل ہیں جو وعاء علم الہی ہیں، ظرف علم الہی ہیں، خزینہ دار علم حق سبحانہ و تعالی ہیں. اللہ نے انہیں امانت دار بنایا ہے، یہ رازدار مشیت الہیہ ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. آج ہی صبح نماز صبح کے بعد کے مطالعے میں یہ حدیث نظر سے گزری جسے مشہور علامہ محدث و رجالی علامہ اہل سنت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے بیان العلم و فضلہ، غالباً علامہ ابو عمر یوسف ابن عبد البر ان کی کتاب ہے، اور محققہ ایڈیشن ہے اس کا. اس میں حدیث کے متعلق صراحت ہے کہ حدیث صحیح السند ہے، اس کے راوی سب ثقات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ وہب ابن عبد اللہ نقل کرتے ہیں ابو الطفیل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو، البتہ اس کتاب میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے، کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو. اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، فرمایا کہ قیام قیامت تک ہونے والے کسی بھی حادثے کے بارے میں تم نہیں پوچھو گے مگر میرے پاس اس کا علم ہے، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. قیام قیامت تک ہونے والے تمام واقعات نقل کون کر رہا ہے؟ کوئی کلینی، کوئی مفید، کوئی صدوق نہیں، کوئی شیعہ محدث نہیں نقل کر رہا ہے، کوئی شیعہ فقیہ نہیں نقل کر رہا ہے. ابن عبد البر وہ نقل کر رہے ہیں اپنی سند سے، اپنے اسناد سے، اپنے رجال سے، اپنے ثقات سے، صحیح السند حدیث، جس میں فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین دو بار اس حدیث میں، دو بار، پہلی بار فرمایا کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ چاہو پوچھنا پوچھ لو قیام قیامت تک، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو قیام قیامت تک، قیام قیامت تک. کوئی ہے اصحاب پیغمبر میں جو اس طرح علم کا دعویٰ کر سکیں؟ اور کسی میں ہمت ہے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں، کوئی سوء ظن کا اظہار کر سکے کہ یہ تعلی کا مضمون ہے؟ اس کے بعد دوسری مرتبہ فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں، کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ رات میں اتری ہے یا دن میں، سمندر میں اتری ہے یا خشکی میں، وادی میں اتری ہے یا پہاڑی پر، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. یہ تو وہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کر کے اس دنیا میں بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور عام بشر ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں آتا ہے صفحہ سادہ، صفحہ خالی، جاہل، نادان، اور اس پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور لازم ہے کہ علم اہل علم سے حاصل کرے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اس مختصر سی تمہید کے ساتھ کچھ سوالات جو پہلے سے میرے پاس آ چکے ہیں ان پر گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کریں گے. عید الفطر قریب ہے، نزدیک ہے، بعض حضرات تو کل ہی عید الفطر کریں گے، بعض حضرات یا بیشتر حضرات پرسوں۔ عید الفطر سے متعلق جو ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطرہ، حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اس زکوٰۃ کے کئی نام ہیں، مثلا زکوٰۃ الاسلام، زکوٰۃ الفطرہ، زکوٰۃ الفطر، یہ سب ایک ہی زکوٰۃ کے کئی نام ہیں۔ علمی اعتبار سے اور فلسفیانہ اعتبار سے علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ الفطرہ کیوں کہتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ فطرہ، الفطرہ، فطرت سے مراد الخلقہ بھی ہو سکتا ہے، الفطرہ یعنی الخلقہ، یعنی یہ وہ زکوٰۃ ہے کہ جو انسان کے بدن کی حفاظت کی ضمانت دار ہے۔ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا کرے، ایک سال تک کی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ زکوٰۃ فطرہ ایک سال کے اندر اسے موت اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہاں پر ٹھہر کر یہ ضرور عرض کر دوں کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک مومن نے زکوٰۃ فطرہ دی اور چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس سال کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ کیا؟ اس طرح کے اور بھی موارد شریعت میں ہیں، احادیث کی روشنی میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر انسان یہ کام کرے گا تو اس کی موت ٹل جائے گی، حفاظت میں رہے گا، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مبتلا ہو گیا کسی بلا میں۔ یا مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ دعا کرو، ہم دعا کی استجابت کرتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں مگر دعا ان کی قبول نہیں ہوتی، تو یہ سبب کیا ہے کہ ایک بات کا وعدہ کیا گیا ہے اور پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب، کئی جوابات ہیں، لیکن ایک جواب ذہن میں رکھ لیجئے جو منطقی بھی ہے، علمی بھی ہے، واقعی بھی ہے۔ یہ تمام حدیثیں ان اسباب کو علت تامہ کے طور پہ نہیں انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ علت تامہ یعنی پرفیکٹ کاز، پرفیکٹ کاز اگر کہیں ہوتا ہے تو پھر ایفیکٹ کا وجود میں آنا لازمی ہے، لیکن اگر کاز پرفیکٹ نہیں ہے، ہماری حکمت کی کتابوں میں، اسلامی فلسفے میں، اور یہاں تک کہ اصول فقہ اور فقہ میں بھی ان اصطلاحوں سے حسب ضرورت استفادہ کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے علت تامہ، ایک ہے مقتضی۔ مقتضی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں مانع، مقتضی اور مانع۔ مقتضی کے معنی یہ ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جو اقتضا کرتی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ سامنے آئے، مگر اگر کوئی مانع سامنے نہ ہو تو، اگر کوئی مانع سامنے آ گیا تو اس کا مقتضی ہونا بے اثر ہوگا۔ مثال، حدیث میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر فطرہ دے گا تو سال بھر تک موت اس کے سامنے نہیں آ سکتی، حدیث صحیح ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ انسان اگر قطع رحم کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ آپ سب نے یہ تو دیکھا کہ مثلا کسی زید نے، کسی عامر نے، کسی بکر نے مسجد میں فطرہ سب کے سامنے ادا کیا، اس کے بعد خاندان میں کسی سے اس نے واقعین قطع رحمی کی، کوئی اس سے ایسی خطا سرزد ہو گئی جس سے اس مقتضی کا اثر زائل ہو گیا اور وہ مانع اتنا قوی تھا کہ پھر اس مانع کا اثر ظاہر ہوا، واضح ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا، یاد رکھیے گا، ایک کسی ایک منظر کو دیکھ کر، کسی ایک امر کو دیکھ کر، کسی ایک بات کو لحاظ کر کے کوئی عقیدہ نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ رد کیا جا سکتا ہے. کسی ایک منظر کو دیکھ کر پورے پس منظر یا پس منظر پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. یہ سامنے کی مثال ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ انسان کیا کیا امور انجام دیتا ہے. دعا کرتا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں دعا کر رہا ہے, اس کے علاوہ کیا کرتا ہے, کیا کیا امور اس کی زندگی میں ایسے ہیں جو قبولیت دعا کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. حق سبحانہ وتعالی کو علم ہے. یہاں تک کہ مجھے اپنا ہی جواب یاد آتا ہے اور مجھے اپنے اس جواب پہ پورا اطمینان ہے کہ بعض جگہوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں, سیلاب آیا اور پورا گاؤں یا پوری بستی ختم ہو گئی. جو ملحد ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسا خدا ہے, رحیم نہیں ہے, رحمان نہیں ہے. آپ کہتے ہیں رحمان ہے, رحیم ہے. یہ بے گناہ لوگ, بیچارے لوگ چلے گئے. آپ سب کے ضمائر سے واقف ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میرے رب کی حجت جب تک ایک ایک فرد پر تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ بیٹھ کے آپ نے فتویٰ صادر کر دیا, بے گناہ, معصوم, مظلوم. آپ کو کیا معلوم کون شخص کس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے, کون شخص کس قسم کی برائی میں مبتلا ہے, کس شخص کی نفسیاتی برائیاں ہیں, ذہنی برائیاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں, معاشرتی برائیاں ہیں, کس شخص کی کس قسم کی برائیاں ہیں. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کی حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی مبتلا عقاب نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ اس کی حجت تمام نہ ہو اور عتاب نازل ہو جائے. سادہ سا زبان ہلا دینا آسان ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. وہ جانتا ہے. ایک ایک فرد کی بات میں کر رہا ہوں, ایک ایک فرد. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور اس کی دنیاوی مثالیں, دنیاوی شواہد بھی دے سکتا ہوں, لیکن اب اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل کور کرنے ہیں اسی گفتگو میں. تو یہ فطرے سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اگر انسان فطرہ ادا کرے گا ایک سال تک کی زندگی کی ضمانت ہے, کسی بلا میں مبتلا نہیں ہوگا, خاص طور سے موت نہیں آئے گی. اس فطرے کو زکاۃ البدن بھی کہتے ہیں. اور اس کا ثواب ہے, اس کا اجر ہے, اور یہ واجبات میں سے. سن 3 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان میں عید سے 2 دن قبل اعلان فرمایا کہ عید, شب عید یا روز عید, تمہیں یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. حضور کا حکم, دلیل شرعی. قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے, لیکن وہ آیتیں بھی اپنی تفسیر و تعویل کے لیے محتاج سیرت پیغمبر ہیں. وہ آیتیں بھی محتاج سیرت پیغمبر ہیں. اس لیے عمدہ ترین دلیل حکم پیغمبر اور عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے, کس پر واجب ہوتا ہے. شب عید فطرہ واجب ہو جاتا ہے, اور اس کے دینے کی مدت یا شب عید نکال دیں یا صبح عید نماز سے پہلے پہلے نکال دیں, یہ واجب ہے. اس میں تساہل نہ ہو, اس میں کمزوری نہ آئے. ہاں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے زکوٰۃ فطرہ نکال دینا, اور ایک ہے مستحق تک پہنچا دینا. دو عمل الگ الگ ہیں. یہ واجب نہیں ہے کہ نماز سے پہلے پہلے مستحق تک پہنچا بھی دیں آپ. یہ واجب نہیں. پہنچا دیں بہت بہتر ہے, پہنچا دیں بہت اچھا ہے, لیکن نکال کے رکھ دینا واجب ہے. آپ جو بھی مقدار فطرے کی ہے اسے نکال کے الگ رکھ دینا واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس مثلاً پانچ پاؤنڈ بنتے ہیں آپ کے فطرے کے اور آپ کے پاس پانچ پاؤنڈ کی نوٹ نہیں ہے, تو آپ نے 10 پاؤنڈ نکال کے الگ رکھ دیا اس نیت سے کہ اسی میں سے کل دے دیں گے, یہ بھی کافی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں نہیں, آپ وہ پانچ الگ کر کے رکھ دیں, اس لیے کہ ابھی تک وہ پانچ میں پانچ آپ کا شامل ہے, وہ آپ الگ کر کے رکھ دیں. اور جو نوٹ, جو سکہ, جو چیز زکوٰۃ کی نیت سے نکال دیں گے اسے تبدیل نہیں کر سکتے, بعین ہی وہی مستحق تک پہنچے, جب بھی پہنچے, ایک دن بعد, دو دن بعد, اسی وقت. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ نوٹ آپ کے میں نے لے لی اور اپنے نوٹ میں نے انہیں دے دیے, واضح ہے؟ کبھی کبھی مسائل بیان کرتے ہوئے بھی میں خاموش رہنا پسند کرتا ہوں, جب تک کوئی پوچھے نہیں کیوں بتاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل بڑھ جائے آپ کی. دیکھیں یہ سب وہ مسائل ہیں جس مسئلہ ہے, حکم حکم ہے. زکات فطرہ وہ قول جس پر تمام امت کا اجماع ہے, تمام فقہوں کا اجماع ہے, وہ یہ ہے کہ شب عید واجب ہوتا ہے اور صبح عید یا نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے امام یعنی نماز پڑھانے والا جب نکلے اس سے پہلے پہلے آپ وہ نکال کے الگ رکھ چکے ہوں, ایک چیز. دوسری چیز, زکوٰۃ واجب کس پر ہوتی ہے؟ یہ زکوٰۃ فطرہ ایک عام اشتباہ ہے, خدارہ اس اشتباہ کو, اس مغالطے کو ذہن سے نکال دیں, کھرچ کھرچ کے نکال دیں. لوگ شب عید ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر جانے سے گریز کرتے ہیں. کیا خوف ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ خدا نخواستہ فطرہ واجب ہو جائے گا, ان کا فطرہ یعنی کوئی بلا ہے, مصیبت ہے, جہاں پانچ پاؤنڈ دیں گے اگر ان کا بھی دے دیں گے تو کوئی حرج ہے؟ حالانکہ دینا نہیں پڑے گا, یہی واضح کر رہا ہوں. یہ ذہن یعنی بعض شہروں میں یا بعض مقامات پر تو مجھے ایسے لوگ ملے کہ شب عید مسجد میں بھی افطاری نہیں بھیجیں گے, چونکہ جتنے یہ تصور ہے کہ جتنے لوگ افطار کریں گے گویا سب کا فطرہ ہمیں دینا ہوگا, ایسا نہیں ہے. فطرہ معیل پر واجب ہے, معال کا. یہ کیا معنی ہے؟ معیل یعنی وہ شخص جو کفالت کا ذمہ دار ہے, اس کے تحت کفالت, تحت علولہ, اس کے عیال کے طور پر, اس کے فیملی ممبر کے طور پر, یا اس کے زیر کفالت ہونے کے حکم میں, چاہے وہ قانوناً شرعاً اور چاہے اخلاقاً, شب عید جو کسی کے زیر کفالت ہوگا اس پر واجب نہیں ہے, واجب اس پر ہے جس کی زیر کفالت ہے. مثلا انسان ہے, اس کے بیوی ہیں, بچے ہیں, جس کی ذمہ داری اس پر ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ضیف اور معال میں فرق سمجھیں. ضیف یعنی مہمان, معال یعنی جس کی ذمہ داری ہے. دو دوست ہیں, پڑوس میں رہتے ہیں یا تھوڑے فاصلے پہ رہتے ہیں, شب عید ایک دوسرے کے ہاں آ گئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی چاند کی تحقیق ہوئی, کل تم نماز کہاں پڑھو گے؟ روز کے ملنے والے ہیں, روز بیٹھ کے ساتھ میں چائے پیتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, کچھ گفتگو کرتے ہیں, ملنساری کی باتیں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب یہ شب عید ایک دوسرے کے گھر نہیں جائیں گے, کیوں؟ فطرہ واجب ہو جائے گا. کس نے کہا فطرہ واجب ہو جائے گا؟ فطرہ اس مہمان کا واجب ہوگا کہ جو مثلا دور دراز سے آیا اور غروب آفتاب سے پہلے آپ کے گھر پہنچ گیا شب عید. اب آپ کے اوپر اخلاقاً یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں رکھنا ہے, ان کا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, صبح کا ناشتہ, رات کا ٹھہرنا, اس سب کی آپ پر ایک اخلاقی ذمہ داری عائد ہو گئی. تو کم سے کم اتنی دیر کے لیے یہ آپ کے عیال میں شمار ہوگا، یہ آپ کی زیر کفالت ہے. اب اس کا کھانا، اس کا ناشتہ، اس کا سونا، یہ ایک طرح سے آپ پر ذمہ داری عائد ہو گئی. اس کا فطرہ آپ کو دینا ہے، اس پر واجب نہیں ہے، آپ ہی پر واجب ہے. واضح ہے؟ اس مہمان کا فطرہ آپ ہی پر واجب ہے. مہمان خود دینا چاہے تو بھی اس پہ واجب نہیں ہے، واجب آپ پر ہے، واجب ہم پر ہے. میرا مہمان ہے، مجھ پہ واجب ہے. لیکن اگر ایسا کوئی مہمان ہے، نماز پڑھی مغرب میں، مغرب و عشاء نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کے گھر آ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، چائے پی، افطار میں مثلا آپ کے شریک ہو گیا، پھر اپنے گھر چلا گیا، آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ آتا ہے تو آئے اور نہیں آتا ہے نہ آئے. ایسے مہمان کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ کوئی اشتباہ تو نہیں ہے؟ نہ مسجد میں فطرہ بھیجنے سے فطرہ واجب ہوگا، نہ مسجد میں افطاری بھیجنے سے فطرہ واجب ہوگا، اور نہ گھر کوئی آ جائے، دوست عزیز رشتہ دار، بیٹی داماد آ گئے، بیٹا بہو آ گیا. حالانکہ سال بھر بیٹا بہو الگ رہتا ہے، بیٹی داماد الگ رہتے ہیں، ان کے اپنے خرچ، وہ اپنی فطرہ خود ادا کرتے ہیں، آپ اپنا فطرہ خود ادا کرتے ہیں، ہر ایک کا حساب کتاب الگ ہے، زکوٰۃ، خمس، نماز، روزہ سب اپنے اپنے گھر کر رہے ہیں، ان کا چولہا ہانڈی الگ، آپ کا چولہا ہانڈی الگ. اب شب عید ہے، بیٹی داماد خوشی خوشی آ گئے تھوڑی دیر کے لیے، بیٹا بہو تھوڑی دیر کے لیے آ گئے، اب آپ دل پکڑ کے بیٹھ جائیں، ہائے ان کا تو فطرہ ہمیں دینا پڑا. ایسی بات نہ کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟ کلیئر ہے؟ یہ بہت مبتلا بہ مسئلہ ہے، اسے یاد رکھیے. فطرہ ہر اس شخص کا واجب ہے جو آپ کے زیر کفالت ہو، آپ کے عیال میں شامل ہو، اہلولہ آپ کی ذمہ داری میں ہو، آپ کی کفالت میں ہو. اور یہاں پر دو ایک ایکسیپشنس ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو ہر مہینے پابندی سے کسی یتیم کی بھی کفالت کرتا ہو، آپ کے خاندان کا نہیں ہے یا خاندان کا ہے، مگر آپ کی فیملی کے ساتھ رہ نہیں رہا ہے، وہ الگ رہ رہا ہے، آپ ایک معین رقم سے ہر مہینے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا بھی فطرہ آپ پہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اب تو اس کو تو ہم ہی بھیجتے ہیں اس لیے ہم ہی فطرہ دیں. نہیں، آپ اسے بھیج دیتے ہیں نا، اب وہ جو کچھ بھیج دیتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو خود مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس موقع پر یا تو وہ خود اپنا فطرہ دے گا، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ جو فطرہ دیں وہ کہیں اور دینے کے بجائے اگر اس کو بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بہرحال وہ یتیم ہے جس کی کفالت آپ کر رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو یہ فطرہ اسے بھی دے سکتے ہیں. واضح ہے؟ اب فطرے کے احکام میں جو ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ فطرے کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، کس پر فطرہ ہے کس پر نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کے اپنے اخراجات سے تھوڑا بھی زیادہ اس کے پاس ہو اس پر فطرہ ہے. اس کا کوئی، جس طرح زکوٰۃ کے اور نصاب ہیں، گیہوں کا اتنا نصاب اور جو کا اتنا نصاب اور چاندی کا نصاب اور اونٹ کا نصاب، اور وہ نصاب کا کوئی تصور یہاں پر نہیں ہے. جس کے پاس اپنی ضرورت سے کچھ بھی زیادہ ہو، فاضل ہو، اس پر فطرہ واجب ہے، اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ بالکل نہ ہو اس پر زکوٰۃ فطرہ ساقط ہے. ہے نہیں تو دے گا کیا؟ ایک روٹی کی بھوک ہوتی ہے، ایک ہی روٹی ہے ہمارے پاس، ہم دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے. ہماری ایک روٹی کی بھوک ہے اور دو روٹیاں ہیں ہمارے پاس، اب ہمارے اوپر فطرہ ہے. واضح ہو گئی بات؟ اگر انسان کے پاس اتنا فاضل ہے کہ وہ فطرہ دے سکتا ہے تو دے. کتنا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک ظرف، جیسے کسی لیکوڈ کو دینے کے لیے لیٹر ہوتا ہے یا اور, تو اسی طرح وہ ایک ہوتا تھا, اسے کہتے تھے صاع. یہ صاع جو ہے یہ ایک ظرف تھا, یہ کوئی تول نہیں ہے, ناپنے کی چیز. اسے گیہوں سے بھر دیجئے. اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ بتا کیوں رہا ہوں, سادہ سا طور سادہ بھی ذکر کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں, لیکن اگر واضح ہو جائے نا تو بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں. اگر اس صاع میں, یعنی کون کون سی گرہیں, مثلا علماء میں آپس میں فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, فقہ کی کتابوں میں مثلا یہ اختلاف کیوں ہے کہ صاع کا وزن بتانے میں کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے. اس صاع میں یہ ایک پیمانہ ہے, اس میں گیہوں بھریں اور وہ گیہوں تولیں تو وزن الگ آئے گا. اس میں جو بھریں, جو گیہوں کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے, تو چند گرام ہی صحیح مگر وہ وزن فرق ہو جائے. اس میں کھجوریں بھریں, کھجوروں کا سائز, اور وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ کتنی ہی کھجوریں ہوں مگر درمیان درمیان میں تھوڑی تھوڑی جگہیں بھی خالی رہ جائیں گی اور وہ بھر بھی جائے گا. اب اسے تولیں, کشمش اس میں بھریں, اب تولیں. وہ پیمانہ ایک صاع ہے مگر وزن بدلتے چلے جا رہے ہیں. اب جتنے راوی نقل کریں گے, کوئی کہے گا کہ اتنا وزن, کوئی کہے گا اتنا وزن, کوئی کہے گا اتنا وزن, کوئی کہے گا اتنا وزن. جب دلیل سامنے آئے گی تو فقیہ کیا کرے گا, 1400 برس کے بعد میرے پاس 10 بیانات آ گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. 4 افراد بیٹھ جائیں, وہ فیصلہ کریں. واضح ہے کہ فتوے میں کبھی کبھی اختلاف کیوں ہوتا ہے. یہ سادہ طور پر کہہ دینا کہ صاحب سب سر جوڑ کے ایک بات کیوں نہیں کہتے, یہ بات آپ حضرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز سے بھی نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھی ایک ہی کیس ہوتا ہے اور 4 یا 5 جج اگر بیٹھ جائیں تو ان میں 2 کی رائے الگ ہو جاتی ہے, 2 کی رائے الگ ہو جاتی ہے. وہی قانون, وہی بیانات, وہی ایک کیس, وہی فاضل ججز سن رہے ہیں اور اس کے باوجود بینچ میں اختلاف ہو گیا. کوئی نہ کوئی علمی, سائنٹیفک, ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کو سمجھنے کے لیے جورس پروڈنس کا سے پوری پوری واقفیت, فلسفی آف لا اور لا اور لیگل سسٹم اور لیگل پریکٹس, ان سب چیزوں سے واقفیت ضروری ہے. وہی صورتحال شریعت میں ہے. شریعت ایک نظام قانون ہے, نظام قانون ہے, اصول فقہ ہے, درایت حدیث ہے, فقہ آیات ہے, اسباب ہیں. بہرحال اب آپ حضرات اتنا اشارہ کافی. صاع کتنا ہے, زکات فطرہ کتنی ہے, ایک صاع. ایک صاع تقریباً تقریباً 3 کلو, ٹھیک ہے. اصل واجب یہی 3 کلو ادا کرنا ہے وہ اناج جو آپ کھاتے ہوں. بعض مکاتب فکر اہل اسلام میں تو ایسے ہیں جو آج بھی نقد ادا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں آپ جو کھاتے ہیں وہی دیں گے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کے زمانے میں یہی ہوا, آپ کا عمل یہی تھا, لیکن فقہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اور اس مسئلے میں فقہ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ساتھ مشترک ہے. حنفی حضرات کے نزدیک بھی اور جعفری حضرات کے نزدیک بھی یہ ہے کہ آپ اس 3 کلو کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ واضح ہو جائے, خود میں ایک سینٹر میں گفتگو کر رہا ہوں, عام طور پر یہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ مسجدوں سے سینٹروں سے اعلان ہوتا ہے رقم کا اور لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جی اب کی فطرہ کتنا معین ہوا ہے, کتنا مقرر ہوا ہے فطرہ. فطرہ ہر سال نہیں بدلتا کہ پوچھیں اب کی کتنا مقرر ہوا ہے. فطرہ تو مقرر ہو چکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرہ ایک صاع مقرر کر دیا آپ کو ہر ایک کو. یہ سہولت ہے, ایک فیسلٹی ہے کہ امام جمعہ جماعت یا حاکم شرع یا کسی سینٹر کا ذمہ دار یا یہ والنٹریلی آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے سوچتے ہیں اور آپ کو آپ کی مدد کرتے ہیں ایک طرح سے, لیکن مدد کرنے والے اور مدد لینے والے دونوں پر مسئلہ روشن اور واضح ہونا چاہیے. اصل واجب ہے آپ پر 3 کلو غذا جو آپ لیتے ہیں, اناج, گیہوں یا جو یا چاول یا جو بھی آپ کھاتے ہیں, کھجور, کشمش, جو بھی کھاتے ہیں, اس 3 کلو کی قیمت آپ کو دینی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا یعنی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی میتھمیٹکس تھوڑی ہے جو سمجھ میں نہ آئے ہر ایک کے. 3 کلو اناج کی قیمت جوڑ لینا کیا مشکل ہے؟ ہر ایک کو, بچہ, بوڑھا, جوان, مرد, عورت, سب جوڑ سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی سینٹر سے اعلان ہو گیا جی 5 پاؤنڈ یا 6 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ, آپ یہ دیکھیں آپ سال بھر معمولاً جس سپر مارکیٹ سے, جس جگہ سے اپنے اسٹیٹس کے مطابق آپ لے کر کھاتے ہیں, آپ جو غذا لیتے ہیں اس حساب سے آپ کی غالب غذا کی 3 کلو کی قیمت کیا ہوئی. ہو سکتا ہے میں جھوپڑ پٹی کی کسی دکان سے خریدتا ہوں اور میں خریدتا ہوں 2.5 روپے میں 3 کلو, اور آپ خریدتے ہیں 25 کلو میں وہی 3 کلو. آپ پچیس میں روپے کہہ رہا ہوں, آپ پاؤنڈ سمجھیے. بات ایک ہی ہے, آپ 2.5 پاؤنڈ میں خریدتے ہیں, ہم 25 پاؤنڈ میں خریدتے ہیں, ہم 25 پاؤنڈ دیں گے, آپ 2.5 پاؤنڈ دیں گے. واضح ہے بات. جو شخص, یہ ہر مکلف کا مسئلہ ہے, ہر مکلف. یہ نہیں کہ صاحب ہم ویسے سال بھر جو ہمارا اسٹیٹس ہے ہم کبھی بھی عام دکان میں تو قدم ہی نہیں رکھتے. جاتے ہیں کہاں ہم, جہاں سے کوئنز شاپنگ کرتی ہیں. پورے سال ہمارا اسٹیٹس یہ کہ ہم اپنی چیزیں وہیں سے لاتے ہیں, اور جب ہمیں فطرہ دینا ہوا تو ہم نے اس معیار کو مینٹین کیا جہاں کے فقیر لوگ, نادار لوگ جس معیار پہ جیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ہر مکلف کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. 3 کلو اناج کی قیمت آپ کو دینی ہے. آپ جو اناج کھاتے ہیں, تناول فرماتے ہیں, اس کے مطابق دیں گے. واضح ہوئی بات. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, عام طور پہ اعلان ہو گیا 5 پاؤنڈ ہے, کہ مجھے تو یاد بھی نہیں یہاں کتنا, 5 پاؤنڈ اعلان ہوا ہے. لیکن یہ کہ ہر شخص, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ 6 پاؤنڈ پڑتے ہیں آپ کو 3 کلو کے, 2 پاؤنڈ پر کے جی پڑتا ہے, تو آپ 6 پاؤنڈ دیں گے. کوئی اس سے کم دیتا ہے, 70 پیسے کلو خریدتا ہے کوئی شخص, تو وہ 2 پاؤنڈ 10 پینی دے گا, 5 پاؤنڈ نہیں دے گا. واضح ہے. یہ مسئلہ کوئی اس پر مسیطر نہیں ہے, کوئی اس پر آپ کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ ہیں اور خدا. آپ کو اپنا معاملہ رکھنا ہے خدا کے ساتھ. خدا جانتا ہے کہ آپ کس خلوص سے, کس نیت سے, کس قدر قربتاً اللہ دے رہے ہیں. چوتھی چیز اب اسی کے ساتھ شامل ہو گئی کہ زکات فطرہ من جملہ عبادات ہے. جیسے نماز, جیسے روزہ, جیسے حج, جیسے زکات, جیسے خمس, جیسے جہاد, جیسے اعتکاف, ایسے ہی من جملہ عبادات ہے زکات فطرہ. یعنی یہ ادا کرنا ہے قربتاً اللہ, اللہ کی قربت کی خاطر, رضا حق کی خاطر. بغیر نیت زکات فطرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں دے دیں, جس طرح چاہیں دے دیں. جو سوالات میرے پاس تھے, جتنے یاد تھے وہ تو میں عرض کر چکا. ایک مسئلہ اور مبتلا بے ہے. بعض جگہ اس چیزوں پہ عمل کرتے ہیں, بعض جگہ عمل نہیں کرتے. شب عید ہے, بات عید الفطر اور زکات الفطر یا زکات فطرہ کی ہو رہی ہے. مثال دیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں. توقع ہے کہ تمام مومنین زکوٰۃ واجب ادا کرتے ہوں گے، خمس واجب ادا کرتے ہوں گے، تمام عبادات ادا کرتے ہوں گے. اگر کوئی شخص خمس ادا نہیں کرتا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، تو وہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے زکوٰۃ فطرہ، وہ اشکال رکھتی ہے. اس لیے آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں تدفین کے وقت جب کفن دیتے ہیں تو کہتے ہیں کفن کا خمس تو دے دو کم سے کم، تاکہ جو کفن دیا جا رہا ہے میت کو یہ خمس نکلا ہوا ہو، تاکہ وہ کفن اس کے لیے سبب اذیت و آزار نہ بنے. تو بہت سی جگہوں پہ یہ ہے کہ احتیاطاً کفن کا خمس دے کر کفن مردے کو دیتے ہیں. اسی طرح کہیں کہیں یہ ہے کہ فطرہ دیتے ہیں اور فطرے کے ساتھ احتیاطاً فطرے کا خمس دیتے ہیں، فطرہ اور خمس فطرہ، کہ یہ فطرہ ہے اور یہ خمس. ہو سکتا ہے ہم نے کہیں خمس نہ دیا ہو یا پورا خمس ادا نہ ہوا ہو ہمارے ذمے ہو، تو کم سے کم اس وقت یہ فطرہ جو ہے یہ فطرہ اور یہ اس قدر فطرے کا خمس. لیکن وہ دونوں رقم الگ الگ پہلے ہی کر دینا لازم ہے، یہ خیال رہے. ایک ساتھ ملا کے دینا درست نہیں ہے. اگر آپ کے ذمے 5.5 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ فطرہ ہے تو 5 پاؤنڈ کا خمس کتنا ہوا؟ 1 پاؤنڈ. تو آپ 5 پاؤنڈ الگ دیں گے اور 1 پاؤنڈ الگ دیں گے، تاکہ حساب کتاب بالکل درست اور واضح رہے کہ یہ فطرہ ہے یہ اس فطرے کا خمس، تاکہ یہ عبادت کم سے کم آپ کی قبول ہو جائے. میرا خیال ہے کہ سوالات تو اور بھی یہاں نوٹ ہیں، مگر اب اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیے، اس لیے کہ تقریباً میری گفتگو کا رسمی طور پر معین شدہ وقت جو میں نے ہی معین کر رکھا ہے وہ پورا.
آپ کی ستے کے اوپر ہمارے گھر میں ایک ڈبہ ہے جس میں کچرا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی چینج نہیں ہے، آپ اس میں لے لیں کچرا ہو
یہ نہ کیا کریں. جو رقم، جو پیسہ، جو چیز بنا میں زکوٰۃ یا صدقہ نکال کے الگ رکھ دیا، بس وہ اب اس میں اب آپ ہاتھ نہ لگائیں، یہ نہ کیا کریں. ہاں یہ نہ، یہ نہ، آپ بازار زحمت کر لیجئے، 2 قدم بازار سے لے. کاہل انسان شریعت کو پسند نہیں ہے، واقع اسلام کسل مند کو پسند نہیں کرتا. اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، آیت ہے قرآن مجید کی، انسان کسلان، انسان بقال، انسان جو مستعد نہ ہو. آپ دیکھیں نا، یہ آپ کی زندگی کی اسپرٹ کو اور آپ کی ایک طرح سے استعداد کو، آپ کے نشاط زندگی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھو، ظہر میں نماز پڑھو، عصر میں نماز پڑھو، مغرب میں نماز پڑھو، عشاء میں نماز پڑھو. یہ نشاط زندگی کو برقرار رکھنا ہے، وقت کی پابندی کرو، نشاط زندگی کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ عام طور پر ایک طرح سے معاف فرمائے گا، یعنی کاہلی، سستی، کسل مندی، یہ سب چیزیں بالکل خدا کو پسند نہیں ہیں، اسلام کو پسند نہیں ہیں. استراحت کے اپنے اوقات ہیں، اپنے آداب ہیں. اور سوال آپ فرما رہے تھے کچھ. عید فطر اور زکوٰۃ فطرہ، اگر وہ آپ کے عیال میں شامل ہیں تو آپ ان کا فطرہ ادا کریں گے، یا اپنی طرف سے وہاں آپ فون کریں گے، آپ پیغام دیں گے کہ آج فطرہ نکال دو میری جانب سے قربتن اللہ.
وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عیال میرے ساتھ یہاں نہیں ہیں، جیسا کہ سنا ہے کہ وہ فطرہ جو ہے اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ فطرہ ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتن اللہ.
جی ہاں بالکل.
تو ان عیال کی طرف
تو آپ، ہاں آپ کہیں گے، ہاں بالکل کہیں گے. جی ہاں بالکل کہیں گے، بالکل کہیں گے. اب ایک مسئلہ اسی فردن پہ یاد آ گیا جو یہاں نوٹ بھی تھا، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ، خدا فقر و فاقے و تنگ دستی و افلاس سے ہماری امت کو نجات عطا فرمائے. ایک نہیں بلکہ 2 مسئلے اس پر یاد آ گئے جو اہم مبتلا ہیں. بعض گھرانے کثیر العیال شخص ہے، ایک کمانے والا اور دس بارہ پندرہ لوگ اٹھارہ بیس لوگ کھانے والے، سب اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ شخص ہر ایک کا فطرہ نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا، سکت نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ طریقہ شریعت نے بتایا خود کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے سب سے پہلے وہ خود فطرہ نکالے گا، کہے گا یہ پروردگار میں فطرہ نکالتا ہوں اپنی طرف سے واجب قربتن اللہ، یہ فطرہ دے دے گا اپنی بیوی کے ہاتھ میں، بیوی اسے قبول کر لے گی، پھر وہ کہے گی کہ یہ فطرہ میں نکالتی ہوں پروردگار واجب قربتن اللہ، وہ پھر ماں کے ہاتھ میں دے دے گی، ماں اس کے بعد باپ پھر اولاد اور اسی طرح پھر ایک ایک کر کے پورے گھر کے ہاتھ میں وہی چیز پھرا دی جائے گی اور پھر وہ کسی اور فقیر کو مستحق کو دے دیا جائے گا. اللہ ان سب کی طرف سے اس عبادت کو قبول فرما لے گا. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز کہ بنیادی طور پر زکاة فطرہ فقیر و مسکین کے لیے ہے. لوگ کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں فطرہ دے دیا، امام باڑہ بن رہا ہے وہاں فطرہ دے دیا، مدرسہ اسکول بن رہا ہے وہاں فطرہ دے دیا، یہ درست نہیں ہے. فطرہ بنیادی طور پر فقیر و مسکین کے لیے ہے، وہ بھی وہ فقیر و مسکین. فقیر و مسکین کا معیار کیا ہے؟ اس میں وہ شخص بھی آتا ہے جس کے پاس ایک سال بھر کی اس کی کفالت کا کوئی بندوبست نہ بالفعل ہو نہ بالقوہ. بالفعل یعنی فرض کیجئے کوئی شخص ہے اور ایک ہزار روپیہ اس کا خرچ ہے سالانہ، روپے کے معنی آپ پاؤنڈ سمجھیے گا، ایک ہزار پاؤنڈ اس کا ماہانہ خرچ ہے، سال بھر کا خرچ کتنا ہوا؟ بارہ ہزار. اس وقت اس کے پاس بارہ ہزار موجود ہے، یہ ہوا بالفعل کہ سال بھر کا اس کے پاس ہے انتظام. ایک شخص ہے نہیں، بارہ ہزار پاؤنڈ اس کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ اس کے ہاں کہیں نہ کہیں ایک آسرا ہے، ایک امید ہے، ایک توقع، ایک سلسلہ ہے بندھا ہوا کہ فلاں جگہ سے اسے مہینہ مہینہ ایک ہزار ملتا ہے، یعنی بالقوہ اس کے پاس ہے یا کہیں سے بندوبست ہو. یہ شخص فقیر کی تعریف میں نہیں ہے. جس کے پاس نہ ہو نہ امید ہو نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو بندھا ہوا، وہ فقیر کی تعریف میں ہے اور اسے دیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس شہر خاص طور پر خموس اور زکوٰۃ جو دوسری زکاتیں ہیں ان سے ہٹ کر اس زکوٰۃ فطرہ کے لیے روایت ہے اہل بیت عصمت کی طرف سے، روایت بھی معتبر ہے جس پہ فقہا فتویٰ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ فطرہ بنیادی طور پر جس شہر میں نکالا جا رہا ہے اس شہر کے فقیروں کے لیے، جب تک یہ یقین نہ حاصل ہو جائے کہ اس شہر میں کوئی مستحق نہیں ہے اس وقت تک اس کو دوسرے شہر میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. دوسرے ملک میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. پہلے یہاں اطمینان کر لیجئے. اب ان ملکوں میں ظاہر ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پر حکومت سب کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے، ایسے فقیر نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اطمینان کر لیجئے کہ یہاں اس کا مستحق نہیں ہے. جب اطمینان ہو جائے یہاں اس کا مستحق نہیں ہے، تب اس کو دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں منتقل کریں گے. اسی ضمن میں اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، جزئی مسائل بہت ہیں، لیکن یہ کہ زکوٰۃ فطرہ میں وہ خیال رکھیے گا کہ جو رقم آپ نکالیں، جو نوٹ نکالیں، جو سکہ نکالیں، بعین ہی وہی مستحق تک جائے. یعنی آپ مستحق کے ہاتھ میں، آپ پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عراق بھیجنا چاہتے ہیں، آپ ایران بھیجنا چاہتے ہیں، آپ وہ پاؤنڈ لے جا کے انہیں دے دیں، وہ اپنے طور پر اسے چینج کرا لیں. آپ کہیں یہ آپ کی چیز ہے، یہ چیز آپ کی ہے، وہ اپنے طور پہ چینج کرا دیں. احتیاط اس میں شدید ہے جو آیت اللہ العظمہ سیستانی بطور خاص بہت سخت ہیں اس مسئلے اور اس طرح کی احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا بہت سے فوائد رکھتا ہے بہت سے فوائد رکھتا ہے. جو چیز آپ نے نکال دی عام طور پہ صدقات میں بھی اس کا لحاظ کیجیے اور زکوٰۃ فطرہ میں بھی, جو آپ نے چیز نکال دی وہ نوٹ تبدیل نہ ہو, وہی نوٹ آپ جو چیز نکال دی وہ نکال دی, اناج جو نکالا وہ نکال دیا, وہی اناج بعین ہی پہنچنا چاہیے مستحق تک, اب یہ اس کا ہوگی. غالب غذا, دیکھیے غالب غذا کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر دسترخوان میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن روٹی جو ہے وہ بنیادی غذا ہوتی ہے انسان کی, یا چاول ہوتا ہے بنیادی غذا جس سے پیٹ بھرتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں اکثر کہ میاں کچھ بھی کھا لو جب تک روٹی نہ کھاؤ پیٹ نہیں بھرتا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک چاول نہیں کھاتے ہم پیٹ نہیں بھرتا. جو آپ کی غالب غذا ہے وہ غذا معین کی ہے شریعت نے, اور یہ بھی ایک سہولت ہے, یہ بھی ایک سہولت ہے سب کے لیے, فقیر کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. فقیر کی بھی عادت نہیں بگاڑنی ہے, آپ پہ بھی ظلم نہیں کرنا ہے. یہ سہولت حکیمانہ نظام ہے. جو غالب غذا ہے آپ کی, آپ گیہوں دینا چاہیں گیہوں دے دیں گیہوں کی 3 کلو گیہوں کی قیمت, آپ چاول دینا چاہیں چاول کی 3 کلو کی قیمت دے دیں, جو بھی غالب غذا ہو وہ دے دیں, ملا جلا کے دینے اس میں سنت کے بھی خلاف ہے, سنت سے کوئی نظیر اس پہ نہیں ہے اور فقہا کا فتویٰ بھی اس پہ نہیں ہے. اگر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے سنت پیغمبر کی کوئی اس طرح کی تفسیر و تشریح و تعویل ہم تک پہنچتی تو اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا تھا, مگر یہ فتویٰ نہیں دیا آج تک کسی نے. اسٹرکٹلی اتنا ہی دیں گے, اگر ذرا سا فرق ہے تو وہ چل جائے گا, لیکن زیادہ فرق ہے تو نہیں چلے گا. جتنا کہا گیا ہے اتنا کیجیے, شریعت ہے. چونکہ فرض کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے, آپ کسی کو 1 لاکھ روپے بھی دے دیں تو آپ کے اوپر فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک کرائیٹیریا جہاں بنا ہوا ہو, دوسرا دیتے وقت شرمندہ ہوگا کہ انہوں نے تو 1 لاکھ دیا ہے, میں کیا کروں. نہیں دکھا کے دیں یا نہ دیں, کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے. تو ایک جہاں سسٹم ہوتا ہے, سسٹم کو فالو کرنا ہے شریعت کو, ایک کرائیٹیریا ہے, ایک نظام ہے, ایک کوہرنٹ سسٹم ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. جیسے کوئی بہت صحت مند ہے 1000 ڈنڈ بیٹھک روز کرتا ہے لیکن نماز صبح وہ 2 ہی رکعت پڑھے گا, ایک کوہرنٹ سسٹم ہے. ایک کمزور ہے, ضعیف ہے, ناتواں ہے, بیمار ہے, وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا. ایک پہلوان ہے, گاما پہلوان ہے, وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا. یعنی کہ صاحب میرے جسم میں طاقت زیادہ ہے اس لیے میں 10 رکعت پڑھے لیتا ہوں. نہیں, آپ کو اللہ نے سرفراز فرمایا ہے. آپ غریبوں کی مدد کے دوسرے طریقے ہیں, 1000 طریقے ہیں, خیر کرنے کے 1000 طریقے ہیں. اور یاد رکھیے جو شخص جتنا بھی خیرات اللہ کی راہ میں کرے گا وہ اتنا ہی سرفراز ہوگا. قرآن مجید نے جو حسین ترین تشبیہیں اس باب میں دی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں, جیسے ایک کوئی نیڈی, ایک حاجت مند, ایک نیاز مند کھڑا ہو کے کہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے, مجھے قرض حسنہ دینے والا کوئی ہے. اور پھر وعدہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہماری راہ میں اگر کوئی 1 دانہ گیہوں کا دے گا تو ہم اس کی کتنی برکتیں شامل حال کریں گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واجبات پر عمل کر سکیں پوری رغبت کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں, اپنے واجبات ادا کر سکیں. پروردگار ہمارے روزوں کو, نمازوں کو, زکاتوں کو قبول فرمائے, اور پروردگار اپنے ولی عاصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے توسل سے قبول فرمائے, پروردگار ان کے توسط و توسل سے ہمارے اعمال قبول فرمائے. اور انہی کے توسل و توسط سے ہمیں ہدایت فرماتا رہ، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ پروردگار ہماری وہ عید کب ہوگی جب ہم واقعاً حضرت ولی عصر کا دیدار کریں گے؟ پروردگار جب واقعاً ہمارے دل مسرور ہوں گے، جب عالم بشریت جو آج بے چینی میں مبتلا ہے، المناکیوں میں مبتلا ہے، پروردگار یہ المناکیاں دور فرما۔ پروردگار حضرت حجت کو اذن ظہور عطا فرما، اس آفتاب ولایت اور آفتاب حقیقت کو اذن ظہور عطا فرما کہ جس کے ظہور سے ہمارے لیے روز عید ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا